بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں۔ اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کے آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آئینہ صحافت، اور آئینہ صحافت کے بعد آپ سنیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروں کے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا خبروں کا دوسرا بلٹن، اور خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور آپ سماعت فرمائیں گے، اور کلام نور پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن ہوگا، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام فلسطینی کاس۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش میں پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کی 60 روزہ مہلت خط، صہیونی فوج کا معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان سے نکلنے سے انکار۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے تقریب، انڈونیشیا کے صدر کی تقریب میں شرکت، صدر مرمونے کی پرچم کشائی، وزیر اعظم مودی کی ہم وطنوں کو مبارکباد۔ اور پاکستان کے وزیراعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہونے کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان گہرے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ایک اعلی رتبہ وفد کے ہمراہ کابل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران و افغانستان دو دوست برادر ہمسایہ ملک ہیں کہا کہ دونوں ہمیشہ اچھے ثقافتی و تاریخی تعلقات کے حامل رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی سطح بہت اچھی اور ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے تناظر میں دونوں کے تجارتی و ثقافتی تعلقات میں مزید فروغ آئے گا۔ اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ایران اور افغانستان دو پڑوسی اور مسلمان ممالک ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ نے مصنوعی ذہانت سے لیس میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس نے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کا تجربہ ایران کے جنوبی صوبوں بوشہر اور خوزستان کے سمندروں میں ہونے والی فوجی مشق اقتدار پیغمبر اعظم 19 کے آخری دن کیا گیا۔ مشق کے دوران مصنوعی ذہانت سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کو مہاجر 6 اور ابابیل 5 ڈرون طیاروں سے فائر کیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اس موقع پر کہا کہ بحریہ کے نظام اور ساز و سامان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحریہ نے مختلف قسم کے بیلسٹک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں کا ایک اور مقصد ہمسایہ ممالک کو امن اور دوستی کا پیغام پہنچانا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی سے منسوب ویب سائٹ خامنئی .ir کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں خلیج میکسیکو کے بارے میں امریکہ کے حالیہ اقدام پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ ہسپانوی زبان میں اور گولفو ڈی میکسیکو ہیش ٹیگ کے ساتھ کیے گئے اس ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا، خاص طور پر مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اپنی حرکتوں سے سامراج کی بدترین شکل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا، خاص طور پر مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اپنی حرکتوں سے سامراج کی بدترین شکل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تاہم عوامی عزم و ارادہ اس سامراجیت کو شکست دے سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت داخلہ نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر امریکہ کے حکم سے امریکی وزارت داخلہ خلیج میکسیکو کو نام بدل کر خلیج امریکہ رکھ رہی ہے۔ امریکی وزارت داخلہ کے اس اعلان کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ رویٹر کے مطابق اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ نام کی اس تبدیلی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے، کیونکہ خلیج میکسیکو عالمی سطح پر ایک جانا پہچانا نام ہے اور سینکڑوں برسوں سے جہاز رانی کے لیے اس راستے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نہ صرف مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے ایران کی کوششوں کا اعتراف ہے، بلکہ خطے میں انسانی مسائل اور حقوق پر عالمی توجہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور ثقافتی شخصیات کی موجودگی میں منعقد ہونے والی امن کانفرنس میں ایران کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ، عراق اور قطر کو بھی مہاتما گاندھی ایوارڈ دیا گیا۔ کانفرنس میں خطے کو درپیش چیلنجز اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلاء کی 60 روزہ مہلت کے خاتمے کے باوجود صہیونی فوجی جنوبی لبنان سے انخلاء میں بدستور لہت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدے کے مطابق لبنان کی سرحدوں سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے لیے دی گئی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور لبنان کے دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندے اپنے گھروں میں جانے کے لیے جنوبی لبنان کے گاؤں کے باہر انتظار کر رہے ہیں، لیکن صہیونی فوجی انہیں واپسی سے روک رہے ہیں اور ان پر فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گھر واپسی کی کوشش کرنے والے 2 لبنانی شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ لبنانی فوج نے بھی ایک بیان جاری کر کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے دیہی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی وجہ سے فی الحال شہری گھر واپسی میں احتیاط کریں۔ دریاسنا لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں کفر شعبہ میں ایک بڑا دھماکہ کیا ہے، جبکہ سینکڑوں لبنانی شہریوں کو غیر ملکی نمبروں سے فون کال پر اپنے گھر واپس لوٹنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان سے انخلاء میں تعطل پر عالمی سطح پر مذمت کی شکار صہیونی حکومت نے اب اس کے لیے ایران کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں ایران سے لبنان کے لیے جدید اسلحے کی ترسیل کے الزامات کو بے بنیاد اور عالمی رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانے کا حربہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دعوے اسرائیلی حکومت کی طرف سے قرارداد 1701 کی بار بار خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک بہانہ ہیں اور لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے میکنزم کو واضح نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے رہا ہونے والی 4 اسرائیلی قیدی خواتین کو منشیات کا عادی بنانے کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے آزاد ہونے والی 4 اسرائیلی خواتین کے تمام لازمی چیک اپ انجام دینے کے بعد اپنی رپورٹ میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے معائنے میں ان 4 خواتین کے اندر منشیات یا نشہ آور دواؤں کے استعمال کی کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے۔ یہ 4 خواتین پوری طرح صحت مند ہیں، انہوں نے غزہ میں اپنی موجودگی کے دوران کسی طرح کی منشیات یا نشہ آور دوائیں استعمال نہیں کی ہیں اور یوں ان 4 خواتین کو حماس کے ہاتھوں نشہ آور دوائیں یا منشیات دینے کے دعوے درست نہیں ہیں۔ دریاسنا رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین نے رہا ہوتے وقت حماس کی جانب سے تحائف ملنے پر القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی ثقافتی تحریک حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، جس میں انہیں تحائف پیش کیے گئے ہیں اور اس دوران اسرائیلی خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی کے لیے اپنی فوج کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے یہ بم اسرائیل کو دے دیے ہیں جن کی قیمت اسرائیل نے ادا کر دی تھی۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حماس نے سبق دیا ہے کہ مزاحمت میں زندگی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے 7 اکتوبر 2023 کو ہی اسرائیل کو شکست دے دی تھی۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل کو شکست دینا حق کی فتح ہے، اسرائیل شکست کھا چکا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کی شکست نہیں امریکہ کی شکست ہے۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر روایت کے مطابق ہندوستان نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز وزیراعظم نریندر مودی کی موجودگی میں صد دروپدی مرمو کے ذریعے پرچم کشائی سے ہوا اور پھر پریڈ ہوئی، جبکہ اس موقع پر جھانکیوں میں ہندوستان کی بھرپور ثقافتی تنوع، اتحاد، مساوات، ترقی اور فوجی صلاحیتوں کا امتزاج نظر آیا۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیاتو مہمان خصوصی تھے۔ حکومت ہندوستان نے قومی اہمیت کی تقریبوں میں عوامی شرکت بڑھانے کے لیے اس سال پریڈ دیکھنے کے لیے تقریباً 10,000 خصوصی مہمانوں کو مدعو کیا تھا، جن میں مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد اور حکومتی اسکیموں کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع لکی مروہ، ضلع کرک اور ضلع خیبر میں فتح الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے ان آپریشنز میں، ان کارروائیوں میں مجموعی طور پر 30 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 24 اور 25 جنوری کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 3 الگ الگ کارروائیوں کے دوران سیکورٹی فورسز نے 30 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پارا چنار کے عوام کے مسائل و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت صرف اور صرف جرگہ کے اجلاس کے انعقاد سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگے کا انعقاد ہوا، جس میں لوئر کرم کمیٹی اور گرینڈ جرگے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری کے پی ندیم اسلم چودھری نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ امن صرف دستخط سے نہیں، معاہدے پر عمل سے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر آگے بڑھنے کی بات کریں، پیچھے نہ دیکھیں، نقصانات کی تفصیلات بھیج دیں، ازالہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جرگہ کے کئی اجلاس ہوئے جس کا اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ دوسری جانب پارا چنار میں لوگوں کو راستوں کی بندش کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستوں کی بندش سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کا سخت بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 4 لاکھ آبادی کے لیے روزانہ 7 ٹینکرز فیول استعمال کیے جاتے تھے، لیکن پچھلے 3 ماہ سے 1 ٹینکر بھی نہیں آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ LPG اور پیٹرول ڈیزل کی کمی کو پورا کیا جائے۔ عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ پارا چنار امن معاہدے کی روح سے قیام امن کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بنکرد کی مسماری کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پارا چنار سے پشاور جانے والی 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد ٹل پارا چنار روڈ 21 نومبر سے بند ہے۔ بگن میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 130 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ 23 نومبر کو حکومت خیبر پختونخوا کی ایک کمیٹی کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں ایک گرینڈ جرگے نے 31 دسمبر کو نازک امن معاہدے پر بات چیت کی، تاہم اس معاہدے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب 16 جنوری کو اسی طرح کے ایک قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 8 ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہوئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. ہماری آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان ایران تجارت میں اتار چڑھاؤ. اور اس سلسلے میں ہم بات چیت کریں گے اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو راشد نقوی صاحب، پاکستان ایران تجارت میں جو اتار چڑھاؤ رہتے ہیں اور ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، بہت شکریہ نوازش. دیکھیں، پاکستان اور ایران دو ہمسایہ برادر مسلمان ملک ہیں اور دونوں اپنی آبادی کے لحاظ سے ایک بڑی آبادی شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جہاں بہت سارے دوسرے مشترکات ہیں، وہاں پہ سرحدی اشتراک ہونے کی وجہ سے عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جب دو ممالک اتنے قریب ہوں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں دو ملک بظاہر سرحدیں ہونے کے باوجود بھی وہ سرحدیں اپنا وہ مقام کھو دیتی ہیں اور قربتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. ایران کے بارے میں ہے کہ یہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے، پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس انرجی کے عنوان سے بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو اگر ان دو چیزوں کو ہی سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد اگر جائزہ لیا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی نوعیت کیا ہے اور کس سطح پہ ہونی چاہیے، تو وہ جو اعداد و شمار ہیں وہ حیران کن ہیں، یعنی کم ہونے کے عنوان سے. ورنہ دو ممالک جتنے قریب ہیں، جس سطح کی ان کی آپس میں تجارتی لین دین ہونی چاہیے، اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ اس کو ایک مائنس میں شمار کرتے ہیں کہ یہ کوئی جو اس وقت سلسلہ چل بھی رہا ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عرصے سے، جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، دونوں ممالک مختلف اہداف طے کرتے رہتے ہیں اور اخبارات کی حد تک اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے بڑے بڑے سمجھوتے طے پاتے ہیں، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ وعدے وعید کرتے ہیں. مثلا جب یہاں پہ اسلامی جمہوری ایران میں ڈاکٹر روحانی کی حکومت تھی، تو اس وقت جب دورہ جات ہوئے اور دونوں طرف کے وفود کا تبادلہ ہوا اور چیزیں طے ہوئیں اور مشترکہ کمیشن بنا اور دونوں طرف سے اس موضوع پہ کہ تجارت کو کیسے بڑھایا جائے، چند روز بڑی گرما گرمی رہی اور اس کے بعد طے پایا کہ کم از کم جو ہے وہ دو ممالک کے درمیان تجارتی لین جو ہے وہ $5 ارب تک ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ روحانی صاحب کی حکومت کے دوران بھی یہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ لین دین اوپر نہیں آ سکا. بعد میں جب آیت اللہ رئیسی پاکستان کے دورے پہ بھی گئے اور اس دورے کو بڑی اہمیت بھی دی گئی اور کئی سمجھوتے وہاں پہ دوبارہ دستخط ہوئے مختلف شعبہ جات میں، مختلف میدانوں میں، اور پھر وہاں پہ تجارت کے میدان میں یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی لین دین کا جو والیوم ہے اسے $10 ارب تک لے جانا چاہیے. تو وہ $5 ارب بھی کبھی پورا نہیں ہوا. $10 ارب کے عنوان سے تو کوئی ایسی دور دور تک کوئی خبر سنائی نہیں دیتی. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے، اگر آپ کاغذی کاروائیاں دیکھیں اور جو دونوں ممالک کے سفرا اور ڈیلیگیشنز کا آنا جانا اور سمجھوتوں پہ دستخط، تو اگر اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہا جائے کہ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو بات کو عروج تک لے جاتے ہیں، لیکن جو ہی ایک دوسرے کے بارڈر کراس کرتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں آتے ہیں، تو سب وعدے وعید اور سب سمجھوتے جو ہیں وہ کاغذوں کے اندر، فائلوں کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک پاکستان اپنی آبادی کے لحاظ سے، جس کو انرجی کے بحران کا سامنا ہے، اور انرجی کا بحران اتنا شدید ہے کہ بعض دفعہ لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اسی انرجی کی بنیاد پر حکومتوں کے خلاف اور ان برسر اقتدار جماعتوں کے خلاف اگر عوامی کوئی انقلاب آ سکتا ہے یا عوامی موومنٹ چل سکتی ہے تو وہ اسی انرجی کی کمی کی وجہ سے، یعنی پیٹرول، گیس اور اسی طرح جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں، لوگوں کے لیے بلوں کی ادائیگی ناممکن ہے، پیٹرول جس سطح پہ پہنچ چکا ہے اس کے بعد آمد و رفت، زندگی کے مسائل اور مفصلات کا سلسلہ جو ہے بری طرح متاثر ہے۔ تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اگر پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی تو اس انرجی بحران کی وجہ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی ضرورت ہے پاکستان کی کہ پاکستان اگر انرجی کے میدان میں کسی حد تک مطمئن ہو جائے اور اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو ملک کے اندر جو افراتفری ہے اس کو بھی قابو پایا جا سکتا ہے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ ایران جیسا ملک جو دنیا کے تیل اور گیس کی پیداوار میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہے، ہمسایہ ہے، اور اس کے باوجود بھی، ہمسایہ ہونے کے باوجود بھی، پاکستان ایران سے، ایران کی اس توانائی سے، ایران کی اس انرجی کا ہب ہونے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو یہاں پہ پھر جب اعداد و شمار کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، مثلا اتنے دو بڑے ممالک کے درمیان جو 2019 کا مالی سال تھا، اس میں 10,000 سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے برآمد نہیں کی گئیں، اور 2020 میں دیکھیں تو صفر ہے، 21 میں بھی ایسے ہے، 22 میں آ کے چند صد ہزار ڈالر کی حد تک جو ہے وہ یہ کاروبار ہوا ہے۔ درست ہے ایران کی طرف سے چیزیں زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے تو جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی ناگفتہ بے ہے۔ اور جو ایران سے مثلا اگر ہم دیکھیں کہ 2019 میں پاکستان سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہوئی ہیں وہ $10,000 ہیں، لیکن ایران سے جو پاکستان کی طرف گئی ہیں وہ $440 ملین ہے۔ ادھر ہم اگر 2020 میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی خاص فگر ہی نہیں ہے اس کا کہ جس کو پیش کیا جائے، لیکن ایران کی طرف سے جو ہے وہ 518 ملین اور 6 لاکھ جو ہے وہ ڈالر کی اماؤنٹ ہے۔ اسی طرح ہم جب 2021 میں دیکھتے ہیں تو 773 ملین سے زیادہ اماؤنٹ ہے، 880 ملین 2022 میں جب بنتی ہے، اس طرح یہ اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن یہ ایران کی طرف سے تو ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ایکسپورٹ بہت ہی کم ہے۔ تو اس اوور آل جو فگر ہے، البتہ یہاں پہ میں بریکٹس کے اندر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک مسئلہ جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ ساز و سامان کی سمگلنگ بھی ہے، یعنی ہمسایہ ممالک ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کی سرحدیں اتنی محفوظ نہیں ہیں یا اتنی سیکیور نہیں ہیں یا ان پہ سیکیورٹی کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سمگلنگ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب سمگلنگ ہوتی ہے اس کو تو کسی کوئی ریکارڈ میں نہیں آتا، اس کا کوئی ملک کی تجارت پہ اس کے اثرات نہیں ہوتے، اس کے خود جو دونوں ممالک کا تجارتی لین دین ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ جو دو ممالک کے درمیان قانونی جو بزنس ہے، قانونی جو کاروبار ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کوشش کی گئی کہ جو بارڈرز پہ مختلف طرح کے جو ہیں وہ اس طرح کے بازار بنائے گئے ہیں، بارڈر مارکیٹس بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ وہیں سے خریدیں اور وہیں سے زیادہ اس میں جو ہے ٹیکسیشن بھی کم ہے، پھر آمد و رفت کا سلسلہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو سمگلنگ کو تو بہت زیادہ فروغ دینے میں مؤثر نظر آتے ہیں، لیکن جو دونوں ممالک کے درمیان قانونی تجارت ہے اس کے بارے میں بہت ہی تکلیف دہ خبریں ہیں۔ اور دونوں ممالک کے ہاں یہ احساس بھی پایا جاتا ہے، عزم بھی پایا جاتا ہے، دونوں ممالک اس ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ مختلف شعبہ جات میں ان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہو, اور یہ جو بزنس کی جو والیوم ہے یہ 5 ارب اور 10 ارب تک پہنچ جائے. تو ابھی تک تو جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے, باوجود بڑے بڑے دعووں کے, باوجود دونوں ممالک کی آمادگی کے, باوجود دونوں ملکوں کی جو اسٹیٹس جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کے اندر, لیکن جب بھی عملی طور پہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں. مثلاً ایک مثال ہم آپ کو گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا منصوبہ, جس کو امن گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا, بڑے زور و شور سے, اور اس کو علاقائی اور خود دو ممالک کے درمیان ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بریک تھرو کہا گیا, اور زندگیوں میں تبدیلی لانے والا, اور دونوں ممالک کے اندر جو ہے وہ گیم چینجر کے طور پہ بھی اس کو قرار دیا گیا. لیکن دیکھتے ہیں کہ جب اس کا عملی مظاہرہ ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے تو پورا پائپ لائن کا جو سلسلہ تھا وہ بارڈر تک بچھا دیا گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے پاکستان نے اس میں کچھ بھی عملی کام انجام نہ دیا, اور ابھی تک وہاں پہ معاملہ صفر کا صفر پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جب معاملے شروع ہوتے ہیں ایک طرف سے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے, دوسری طرف سے جو ہے وہ بس. ابھی تازہ ترین صورتحال جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے, کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو تبدیلی آئی, نئے امریکی صدر نے تقریباً اسرائیل اور مصر کے علاوہ تمام جو اس کے علائی ممالک تھے یا اس سے مدد لینے والے یا اس کے گروہ کے ممالک تھے یا جو اس کے پرانے مختلف علاقائی اور مختلف عالمی اداروں کے اندر ان کے ساتھ مربوط تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ ہم مصر اور اسرائیل کے علاوہ سب کے ساتھ جو بھی ہمارا تجارتی ایڈ کی صورت میں ہے, یا ہم کوئی امداد کرتے ہیں, یا ہم کوئی قرض دیتے ہیں, یا ہم کسی طرح کی اور سہولت دیتے ہیں, تو 3 مہینے تک اس نے ان دو ملکوں کے علاوہ, غاصب سے ان کی حکومت اور مصر کے علاوہ سب پہ اس نے بین لگا دیا ہے. اب جب بین لگا تو پھر پاکستان کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی کہ یہ تو امریکہ ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ نہیں دینے دیتا, یہ تو امریکہ کی سینکشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں ممالک جو ہیں وہ ابھی تک اپنے تجارتی جو ٹارگٹس ہیں اس کو پورا نہیں کر سکے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حالات تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو حقائق بھی یاد آ جاتے ہیں دونوں طرف, اور اس کے بعد ان چیزوں کا اظہار بھی ہوتا ہے. اگر کاش اس سے پہلے ہی اس چیز کا جو ہے ادراک کر لیا جاتا, اور پاکستان اور ایران کے درمیان صرف اگر گیس کے منصوبے کو ہی عملی جامہ پہنا دیا جاتا, تو آج پاکستان انرجی کے اس شدید بحران میں مبتلا نہ ہوتا. اور جب یہ انرجی کا فلو شروع ہو جاتا اور یہ بزنس آگے بڑھتا تو پھر یہ دو طرفہ تھا, پھر اس ٹریڈ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جانی تھیں, اور اس سے دونوں ممالک کی ترقی, دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون میں اضافہ ہو جاتا. لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان ابھی تک جو ہے وہ ان پابندیوں کے بہانے پہ اپنے تجارتی معاملات کو آگے نہیں بڑھا رہا, جس سے یقیناً پاکستان کے انرجی کے شعبے کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے, باقی جو دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ فائدے سے بھی وہ محروم نظر آتے ہیں.
جی بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان, تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا, تیرا وصف کیسے کیسے کریں بیان تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر تیرے در پہ سارا جہاں گدا یہ زمین کو یہ بحروں بر یہ فلک پہ تارے سر بسر یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے
سامعین، آج رجب کی 25 تاریخ ہے. آج فرزند رسول حضرت امام کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. تو ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اب پیش ہے خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. نواس رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں.
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم،
جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا،
جود و سخا ہے شان تمہاری،
عفو و کرم ہے کام تمہارا، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو،
جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو،
مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، آؤ جاگر بن کر خادم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم.
سامعین، یہ ایام ماہ رجب کے ہیں اور اس عظیم مہینے میں کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، پورا عالم اسلام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے باعث غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور عراق کے شہر کاظمین میں جو آپ کا مدفن ہے، غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ایک ایسی غم کی گھٹا کہ جو ان تاریخ زندانوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا تھا، ان دلوں کی تلخ یادیں کہ جس میں آپ کو شکنجے اور ایزائیں دی جاتی تھیں اور ظالم حکمرانوں کے غیظ و غضب کا شکار تھے، وہ ایام کہ جو خلوت میں ساتویں امام کی مناجات اور راز و نیاز سے سرشار تھے. تاریخ کے سیاہ اوراق میں ایک سیاہ شب کا بھی وجود ہے، ایک ایسی شب کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر خاندان کی ایک پاکیزہ ترین شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا. سلام ہو آپ پر اے موسیٰ ابن جعفر، اے باب الحوائج. جی ہاں، ہماری یہ امام باب الحوائج سے معروف ہیں کیونکہ ان کے در رحمت سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. اے امام، آج آپ کا روزہ مبارک ان شیدائیوں اور عاشقوں سے بھرا ہوا ہے جو عشق و امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تاکہ آپ ان کی دستگیری کریں اور ان کو نور کے منبع اور بحر بے کراں سے متصل کر دیں۔ مولا، میں آپ کے صبر پر حیرت زدہ ہوں، اور وہ بھی آپ کے زمانے کے ظالم ترین اور بدکار ترین حکمرانوں کے مقابلے میں صبر پر۔ ہم نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں اور دوستداروں کے امٹتے ہوئے سیلاب میں اپنے دل کو آپ کے حرم کی جانب روانہ کر دیا ہے، اور تصور میں آپ کے در پر کھڑے ہو کر زیارت کے ان کلمات کا زمزمہ کر رہے ہیں۔
السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفی، السلام علیک یا امام الہدا، السلام علیک یا خازن علم النبیین، السلام علیک یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیک ایها الامام الصالح، السلام علیک ایها المقتول الشهید، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وابن وصی، السلام علیک یا مولای موسی ابن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
سامعین، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں انتہائی گھٹن کا ماحول تھا۔ عباسی حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں اہل بیت کے پیروکاروں کو سخت شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یہ حکمران انتہائی عیاش اور اخلاقی انحرافات میں غرق تھے، باوجود کہ خود کو خلیفہ مسلمین کہتے تھے، لیکن وہ عیش و نوش اور فسق و فجور کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس عیش و نوش کی محفلوں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مالی بدعنوانیاں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ یہ نااہل حکمران بیت المال کے درہم و دینار کو اپنی ضیافتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ عوام الناس فقر و غربت سے دوچار تھے۔ خلافت کے ان غاصب حکمرانوں کے ناروا سلوک کے باعث علویوں کو خاص طور پر بہت زیادہ فقر و لاچارگی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام برحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور بنی عباس کی سرنگونی کا سبب بن جائیں۔ عباسی حکمراں کے جو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف علویوں کی استقامت و پائمردی، مخالفتوں اور بغاوتوں کو کچل کر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اقتدار پانے کے بعد ان حکمرانوں نے علویوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے دشمنی اور ان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی انتہا کر دی۔ اس تاریخ دور میں سادات کا قتل یا ان پر ظلم و ستم عباسیوں کے بدترین اقدامات میں سے تھا۔ اس جبر و تشدد نے ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح عباسیوں کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ دشمنی اور کینہ و نفرت تھی۔
سامین، ہارون رشید کا دور بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا دور تھا۔ ملکوں پر قبضے اور بے پناہ دولتیں لوٹنے کی بنا پر بنی عباس کی حکومتیں بہت ثروت مند شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ روم کے حکمراں بھی ان کو ٹیکس بھیجتے تھے اور ہارون ان دولتوں کو عوامی رفاہ و فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے عیش و نوش کی محفلوں پر صرف کرتا تھا۔ ہارون حکم دیتا تھا کہ عیش و عشرت کی شاندار محفلیں منعقد کی جائیں اور وہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر دولت خرچ کرتا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگوں کے درمیان خود کو ولی مسلمین اور ایک دیندار و متدین فرد ظاہر کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ مورخین نے بیت المال کی بربادی کے عجیب و غریب اعداد و شمار درج کیے ہیں، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ہارون نے زبیدہ کے ساتھ اپنی شادی میں، کہ جو امین کی ماں تھی، سونے کا فرش اس کے پیروں کے نیچے بچھوایا تھا۔ عباسی خلفاء خود کو اسلامی معاشرے کا ولی و قائد سمجھتے تھے، جبکہ ظاہر و باطن میں اسلام کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔
سامعین، عباسی حکمراں، خاص طور پر ہارون کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی تصویر کو کسی نہ کسی صورت مسخ کر دے۔ ہارون الرشید کے جو اپنے ماسبق خلفاء سے زیادہ عیار اور مکار تھا، جھوٹی حدیثیں نقل کرنے والوں اور قصہ گویوں کو، کہ جو لوگوں کو گلیوں اور کوچوں میں اکٹھا کر کے قصے سناتے تھے، پیسے اور امکانات فراہم کرتا تھا تاکہ وہ جھوٹی داستانیں اور قصے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف کر دیں۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انحرافی فرقے وجود میں آئے، کہ جن میں سے ہر ایک حقیقی اسلام پر حملہ آور تھے۔ شاعر کہتا ہے، خود ساختہ شریعتیں بنتی رہیں مگر قائم تھا سب پہ دبدبا حق نظام کا۔ عباسی حکمراں جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہم السلام نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، اور علم و فضل اور تقوی الہی میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور مسلمانوں کی ولایت انہی بزرگان دین کا مسلمہ حق ہے، اور سعادت و نجات کا راستہ ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ لیکن دنیا طلبی اور تقوی الہی کے فقدان، طاقت اور دولت و ثروت کے نشے نے ان نااہل حکمرانوں کو ائمہ برحق اور تابندہ انوار الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔
سامعین، امام کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت منصور، ہادی، مہدی اور ہارون عباسی کے ہمراہ تھا۔ عباسی حکمران امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سادات کا قتل عام اور اہل بیت کے پیروکاروں کا صفایا ہوتے دیکھا، تو اپنے پیروکاروں کو تقیے کا حکم دیا تاکہ وہ عباسی خلفاء کی گزن سے محفوظ رہیں۔ امام کاظم علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، لیکن